يا رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم 19ویں پارے کا آغاز کریں گے اور سورۃ فرقان کے شروع سے ہی اس کو شروع کریں گے. سورۃ فرقان ترتیب کے اعتبار سے 25ویں نمبر کی سورت ہے, مکی سورت ہے. مکی سورتوں یعنی ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 42 نمبر کی سورت ہے, 42 نمبر کی, 77 یعنی 77 آیات اور 6 رکوع ہیں. سورۃ فرقان کا نام پہلی ہی آیت تبارک الذی نزل الفرقان سے ہے. فرقان کہتے ہیں انٹلیکٹ کو, کسی کے اندر حق اور باطل کو پرکھنے کا, پنپنے کا, انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو حق اور باطل کی پہچان رکھی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے. نوٹ کیجئے گا, پچھلی صورت تھی نور, نور بھی روشنی کو ہی کہتے ہیں, اور اب فرقان ہے. کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ ساتھ بالکل روشن خیال بنانا چاہتا ہے. کسی دوسرے سے ہر وقت پوچھتے ہی نہ رہو کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, کیا کروں اور کیا نہ کروں, بلکہ تمہارے اپنے اندر ایک ایسا کرائیٹیرین پیدا ہو جائے گا کہ تمہارا دل تم کو بتائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ کرام آتے, کوئی ایسا سوال پوچھتے کہ جو جواب بالکل کامن سینس کا ہوتا, تو آپ کہتے استفتح قلبک ولو افتوک, اپنے دل سے فتویٰ پوچھو چاہے لوگ تمہیں فتوے دیتے رہیں, خود سے پوچھو. اور حقیقت ہے کہ دین اسلام کے کئی کام ایسے ہیں کہ ہمیں خود بھی پتہ چل جاتا ہے وہ کیا ہے, شرط یہ کہ دل پہ خواہشوں کے پردے نہ پڑے ہوں. اس صورت کا جو زمانہ نزول ہے یہ مکی دور کا مڈل دور ہے, وہی جو صورت مومنون کا دور تھا کہ جس میں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم شروع ہو چکا تھا, کھل کے تبلیغ ہو رہی تھی اور کھل کے مخالفت بھی ہو رہی تھی. یہ صورت نساء سے 8 سال پہلے نازل ہوئی, کچھ احکامات اس میں ملتے بھی ہیں. اور اس صورت کا بنیادی تھیم قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع ہے. بہت ہی خوبصورت آیات ہم اس میں پڑھیں گے, خاص طور میں پھر اس صورت کے آخری رکوع میں عباد الرحمن کے نام پر ایک ایسا کردار پیش کر دیا کہ جو انسان اگر اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کر لے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت اور ترقی دے گا. کچھ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے جا کے تو اس دور کے واقعات کی بھی دیکھیں گے, لیکن یہ مشکلات کا دور تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی خوبصورت آیات آ رہی تھی کہ جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ زخموں پہ پھاہے بنتے تھے. اور قرآن کی خرائط آج بھی ہمارے زخموں, ہمارے دکھوں کی دوا بن جاتی ہے, شرط یہ کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں, بہت لائٹ سورہ ہے لیکن مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن کی کا دفاع, اور آج کے دور میں اس کی بہت ضرورت ہے. یہ دو ہی چیزیں آج دشمنوں کی نظروں میں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. نہایت بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو. پہلی تو بات ہے لفظ تبارک, اس پوری صورت میں لفظ تبارک بہت دفعہ پڑھیں گے, اس کا تھوڑا سا انالیسس کر لیتے ہیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ہمارے ہاں یہ لفظ کیسے ہوتا ہے, برکت, بارک اللہ, مبارک ہو, ہم اکثر مبارک دیتے ہیں موقع پہ. عرب لوگ برکہ کا لفظ بولتے تھے جب کہیں اونٹنی بیٹھتی تھی, اونٹنی کسی جگہ پہ جاتی پھر بیٹھ جاتی تو وہ اس کو اپنے لیے بابرکت سمجھتے تھے. سیرت میں اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ پڑھتے ہیں تو مدینہ میں پہنچنے کے بعد ہر گھر میں والے کی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی ان کے مہمان بنیں, ہم ان کے میزبان بننے کا شرف حاصل کریں. آپ نے اس موقع پہ کہا کہ میں تو وہیں بیٹھوں گا جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی. اسی لیے آپ کی قصہ چلتے چلتے ایک جگہ بیٹھی, پھر اٹھ گئی, پھر آگے چل پڑی, پھر دوبارہ حضرت ابو ایوب الانصاری کے گھر کے آگے بیٹھی. تو پہلی جگہ پہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کا فیصلہ کیا اور دوسری جگہ پہ آپ خود بیٹھے, خود رہے وہاں پہ. تو آپ اس سے سوچ سکتے ہیں کہ اونٹنی بیٹھی تو ابو ایوب کی کتنی قسمت جاگ گئی کہ اللہ کے نبی کے میزبان ہونے کا ان کو سبق ملا. دوسری بات ہے کہ ہم جب یہ لفظ دوسروں کو بولتے ہیں مبارک ہو, ہم کیا بولتے ہیں, رسمن آتن, اصل میں ہم اس کو دعا کے لیے دعا دیتے ہیں. مبروک کا لفظ آتا ہے اس میں, کہ تمہیں یہ چیز مبارک ہو، برکت والی بن جائے، اللہ اس میں تمہیں برکت دے۔ اور برکت کہتے ہیں تھوڑے کا زیادہ ہونا، اور اللہ کی فرما برداری سے جو دنیا ملتی ہے اس میں برکت ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے بہت بھی مل جائے تو برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرقان کی بھی بات کر دی۔ اس سے پہلے ہم نے غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان کے نام پہ سورۃ الانفال میں پڑھا تھا کہ جس میں حق اور باطل کے فرق کا دن قرار دیا۔ 17 اگست کو وہ گزر چکا، چند دن ہی پہلے ہمارے سامنے، لیکن وہ دن ایسا دن تھا کہ جس دن لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب دنیا میں اسلام ہی ایک چڑھتا ہوا مذہب دکھے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فرقان کہہ کر ہم سب کو بتا دیا کہ سب سے زیادہ جینیس لوگ، سب سے انٹلیکچوئل لوگ وہ ہوتے ہیں جو قرآن کو سمجھ جاتے ہیں، ان کو اللہ کی مرضیاں سمجھ آتی ہیں۔ اگلی بات دیکھ لیجیے، لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، سارے جہان والوں کو پہنچانا ہے۔ یہ کیسے پہنچے گا؟ جب حاملین قرآن محنت کریں گے۔ چند لوگوں کو اللہ نے اگر قرآن کی دولت دے دی ہے تو اب گھروں میں سو جائیں، بیٹھ جائیں اور اپنے کاموں میں واپس پلٹ جائیں جہاں پہ تھے، جو کرتے تھے، تو پھر عالمین تک تو یہ پیغام نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ہر دفعہ نئے ہی لوگ قرآن پڑھ کے اور بس چلتے جائیں گے تو بتائیے کہ ایکسیلنسی کے درجے پہ کون پہنچے گا۔ آپ اس کو یہ سمجھیے کہ اگر ایک اسکول ہے وہ صرف گریڈ 1 ہی رکھے اپنے اسکول میں، گریڈ 1 کیا، ختم، اگلے سال دوسرے آگے گریڈ 1 میں آگے، تو بتائیے کہ گریڈ 2 میں کون جائیں گے۔ اس لیے ہر وہ طالب علم جو قرآن کا کورس کر چکا ہو، کبھی بھی کہیں بھی، آن لائن یا آن سائٹ، کبھی اپنے علم کو پورا نہ سمجھے۔ اور قرآن پاک کا ایک دفعہ لفظی ترجمہ اور چند سبجیکٹس کو پڑھنا، یہ بالکل آپ کا پریپ 1 ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے درجوں سے تیسرے پہ، چوتھے پہ جاتے جاتے فرقان پیدا ہوتا ہے۔ ہم بعض دفعہ رشک بہت کرتے ہیں دوسروں پہ، لیکن ہم خود اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس دین کے لیے وقت لگانے والے، محنت کرنے والے بنیں تاکہ کل لوگوں تک پہنچیں۔ کچی پکی گولیاں دیں گے تو لوگوں کو بیماری کریں گے۔ نیم حکیم خطرہ جان، کسی نے خطرہ جان کہا، یہ بہت سچ کا۔ آج ہمارا ایک اور بہت بڑا المیہ ہے ہماری امت کا، خاص طور پہ ہمارے کلچر جو انڈو پاک ہیں، اس میں یہ کہ وہ لوگ دین کی تعلیم دے رہے ہیں جن کو خود بھی ٹھیک نہیں آتا۔ آج وہ لوگ پڑھا رہے ہیں جن کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن نفس جب موٹا ہوتا ہے نا تو بندہ اپنی شان بڑھانے کے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ میرے آگے پیچھے پھریں، میں ذرا نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ جو چیز خود نہیں پوری طرح سمجھے وہ دوسروں کو سمجھانا چاہیں۔ اسی سے آج دیکھیے کہ دین کے نام پہ کتنی سوچیں آ گئی۔ وہ کہتا ہے ہم نے یہ سنا، وہ کہتا ہے ہم وہاں گئے، یہ سنا، وہ سنا، نہ یہ میرے سننے کی بات ہے نہ آپ کے سننے کی بات ہے۔ جس چیز کی دلیل آپ کے پاس آتی ہے اس کی ہی قدر ہے، اور دلیل کے لیے تو بہرحال وقت چاہیے ہوتا ہے۔ سنا سنایا دین تو آپ کو عورتوں سے بھی مل جائے گا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے درس میں لوگ بات کرتے ہیں، کوئی سوال ابھی پوچھ کے ہی کوئی ہٹا ہے، ساتھ ہی ہال میں سے کوئی جواب دے دیتا ہے۔ میں تو شکر کرتی ہوں کہ میری جان چھوٹی۔ ایسی وہ سنا ہے، نہیں میں نے کہا آپ نے کہا پر، وہ سنا ہے، وہ کوئی کہہ رہا ہے، کہاں ہے، کوئی کتاب ہے لا کے دکھائے، نہیں یہ تو نہیں، بس میں نے تو یہ سنا ہے۔ صرف سنے سنائے کا نام دین ہے، تو فرقان ایسے پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے زندگی میں ایک فرق لانا پڑتا ہے، اور اس کی لذت جب آپ پائیں گے نا تو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ اس کو آپ ایک اور اینگل میں، صرف پتہ نہیں کیوں بات کرنے کو دل چاہ رہا ہے، آپ کبھی کسی ایسے انسان کے ساتھ رہیں جس سے آپ کی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہو، مزہ آتا ہے اس کی کمپنی میں۔ میرا تو خیال ہے کہ رشتوں کی اصل خوبی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ بیوی شوہر بیسٹ فرینڈ کب بنتے ہیں؟ جب انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ماں بیٹی کتنا دل لگتا ہے ان کا گھر میں، باہر جاتی نہیں وہ بیٹیاں، وہ کہتی ماں اتنی اچھی دوستی، انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ساس بہو کی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ کہتی ہمیں باہر کیا جانے، ہمیں ایک ہی چلے، کام بھی کرتے ہیں ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں۔ زندگی کا اصل حسن ذہن پڑھنے میں، اور وہ لوگ سونے چاندی میں لدے ہوئے بھی روتے ہوئے دیکھے جن کا اپنے میں شوہروں سے دل نہیں ملتا، ذہن نہیں ملتا۔ اب اس مثال کو لے آئیں، میں صرف مثال دے رہی ہوں، واللہ ہی یہ نہیں کہہ رہی کیسا ہوگا۔ قرآن کے بعد یہ فرقان دے کہ بندے کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی مرضی سمجھتا ہے، اللہ نے یہ حکم کیوں دیا، پردہ کیوں دیا، مرد کو یہ کہا، عورت کو کہا۔ اس کے بعد جو دل کھلتا ہے، اور پھر جو اللہ سے مزہ آتا ہے، پھر جو آپ کو عبادت میں مزہ آئے گا، پھر نماز میں مزہ آئے گا، دعا کریں کہ یہ مٹھاس دنیا سے چکھ کے ہی جائیں۔ اس کے بغیر جو جائے گا وہ ساری زندگی پھیکی چائے پینے والا ہے۔ زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے، فرقان دے دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کی برہان سے دیکھ لیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کی نظر بنتا ہے۔ آج اس میں ہم نے کئی قسم کی اور عجیب و غریب ایکٹیویٹیز شروع کر دیں، کہیں تصوف کے نام پہ اور کہیں خلول کے نام پہ، لیکن اصل بات ہے کہ ایک خاکی ذرہ ایک نور السماوات والارض کی بات کو سمجھنے والا بن جائے، اس کے فیصلوں پہ راضی، اس کی تقدیر کی گتھیوں کو سلجھنے لگ جائے، آئے ہوئے غموں کو خوشی سمجھنے لگے، یہ بہت بڑی آنر ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کلام حقیقت میں انسان کو اس کی فکر اس کا پابند بنا دیتا ہے. کون سی ذات ہے، کیوں اللہ کے راستوں میں وقت لگاؤ، کیوں اس میں محنت کرو، اور دیکھو کہ اللہ کی شان کیا ہے. اس صورت میں آپ کو یہ انداز دکھے گا کہ اللہ اپنے معجزات، اپنے کارنامے دکھا کے کہہ رہا ہے لوگوں میرے کام کو ہلکا جانتے ہو، دنیا کی کسی یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد اس کے سٹیکر گاڑیوں کے پیچھے لگاتے ہو، تمہیں میرے نام پہ بنی ہوئی جگہوں کی کوئی قدر، کوئی ویلیو نہیں لگتی، کوئی اس کو نہیں سمجھتے. ابھی سوچ کے ساتھ ہم سنیں گے کہ یہ فرقان پیدا کیسے ہوتا ہے، جب اللہ کی معرفت ہوتی ہے. یہ معرفت باللہ کا سفر ہے. اس لیے فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جو آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے. اپنے ذہن کو ہم ٹٹولیں کہ اللہ کی بادشاہی کا کوئی روپ میرے دل دماغ پہ ہے ذرا سا بھی؟ جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی، لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے کہ جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. ہے نا نہ سمجھی کی بات، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں. کیسی چوٹیں پڑ رہی تھیں مکہ والوں کے اوپر، ان کے خاندانی رواج، رسم و رواج اور ان کے طور طریقوں کے اوپر قرآن کتنی تنقید کرتا ہے. اور میں کہتی ہوں شکر اللہ کا کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ کوئی بدل کے بھی کتنا کو بدل لے گا، 19 فیصد بدلے گا. صرف قرآن کا ترجمہ لوگوں تک پہنچ جائے نا تو 90% شرک ختم ہو جائے گا. اسی لیے شیطان نے یہ شوشے پھیلا دیے کہ قرآن خوب پڑھو، ترجمے کو چھوڑ دو. اس لیے اس کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کسی کا شرک ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ اور خاص طور پہ یہ دورہ قرآن جو رواں ترجمہ ہوتا ہے، اس میں ذہن بہت کھلتا ہے. ویسے جب ہم پڑھتے ہیں یہ باتیں روز نہیں آتی، کئی دن نہیں آتا شرک کا ٹاپک، کئی مہینے بدعت کی بات نہیں آتی، اور پورے شاید 18 مہینے میں کوئی 1-2 بار ایسے ٹاپک قرآن میں آتے ہیں جہاں اس پہ بات ہوتی ہے. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، ہر دن ایک سورت دوسری سورت. تو یہی آیتیں جب مکہ والوں پہ اترتی کے سامنے آتی تھی، اسی پہ وہ فرسٹریٹڈ ہوتے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی کے دشمن بنتے تھے. وقال الذین کفروا ان ھذا الا افکن. اب دیکھیے وہ جملے، اگر آج کے معاشرے میں کسی نے قرآن نہیں سنا تو جب یہ باتیں سنے گا تو بولے گا بالکل وہی باتیں وہ بولتے تھے. کیا؟ جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا. نوٹ کیجئے گا، نبی کو نہیں ماننے سے، نبی کی بات ماننے سے انکار. یہ بھی جملہ ہائی لائٹ کر لیں. نبی کو سب مانتے ہیں اسلام لانے والے، نبی کی بات بہت تھوڑے مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی آپ گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے. بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں. کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے، اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں. اے نبی ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین و آسمان کا بھید جانتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور و رحیم ہے. اللہ کے نبی پہ جو الزام لگتے تھے مکہ کی گلیوں میں، اس میں سے ایک الزام، کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یعنی کمائی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے. کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا جاتا جو اس کے ساتھ رہتا اور وہ نہ ماننے والوں کو دھمکاتا. ہاں وہی انداز جو سورہ بنی اسرائیل میں تھا. یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی ایسا باغ ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کر لیتا. اور یہ ظالم کہتے ہیں تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو. کل بھی لوگ کہتے تھے، آج بھی لوگ یہی کچھ کہتے ہوں گے کہ یہ باتیں بس ایسے ہی جادو کے کھیل ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو کیسی کیسی حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی. بڑا ببرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے. ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور بڑے محلات. تانا کیا دیتے تھے اللہ کے نبی کو کہ آپ غریب ہیں، آپ کے آگے پیچھے اردلی کوئی نہیں، آپ کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی بڑی بڑی جگہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں چاہتا تو میں آپ کو وہ سب کچھ دے دیتا جو یہ سوچتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دیکھ کر ایک موقع پہ حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کے نبی آپ اتنی قسم پرسی کی زندگی بسر کرتے ہیں، گدا بھی نہیں تھا نیچے اٹھے تو آپ کی کمر کے اوپر چٹائی کے نشان تھے، تو تو آپ نے کہا کہ حضرت عمر نے تھوڑا سا اس پہ گلہ کیا کہ کیسرو کسرا کے سردار جو کیسرو کسرا ہیں وہ تو اتنی عیش میں ہیں اور آپ اس طرح سے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا عمر کہ ابھی بھی شک ہے تمہیں کہ میں صحیح رسول نہیں ہوں اس لیے میرے یہ حالات ہیں؟ کہا نہیں شک نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی خوشی سے یہ سب قبول کیا. اللہ کے نبی کو پوری اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کی پیشکش کی جاتی تھی کہ آپ چاہیں تو آپ کا بڑا سا گھر بن جائے, آگے پیچھے نوکر ہوں, لیکن آپ نے پسند نہیں کیا. دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے, جب انسان اللہ کے راستوں پہ چلتا ہے تو اس کو اپنی زندگی ہلکی رکھنی پڑتی ہے. دل بہت چاہیں گے لوگوں کے, آپ کے بھی دل چاہیں گے, لیکن یہ چیزیں بندے کی توجہ لے لیتی ہیں. اس لیے جتنی دنیا پھیلتی ہے اتنا انسان کی دنیا سے پھر آخرت پیچھے ہو جاتی ہے. اور یہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں, اور جس گھڑی کو اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی, نوٹ کیجئے گا, یہ نہیں آگ کو دیکھ رہے, آگ ان کو دیکھے گی. وَإِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّدًا وَزَفِيرًا. اور وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے, اور جب یہ دست و پا بندھے اور جب یہ دست و پا بستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکاریں گے. ایسے لگتا ہے کہ کسی کو لپیٹ لپاٹ کے ہاتھ پاؤں بند کے اس کو اوبد میں ڈال دیا جائے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ آج ذرا سے تنور کو ہاتھ لگ جائے نا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی اوون کو ہاتھ لگ جائے تو کیا انسان کو اس کی گرمی اور کتنی جلن کتنی دیر ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں ہم ان کو رسیوں میں باندھیں گے اور اس کے بعد جہنم میں ان کو ڈال دیں گے, اور وہاں جا کے کیا کریں گے, اپنی موت کو پکارنے لگیں گے. اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک نہیں بہت ساری موتوں کو پکارو. مطلب یہ کہ ایک نہیں آنی, بہت ساری بھی پکار لو تو وہ بھی نہیں آنی. ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے, کون کہے گا یہ اچھا ہے. ہر ایک خود سے پوچھے, شعور کو بیدار کرتے ہوئے پوچھے کہ دنیا میں اتنی عیاشی اور بات میں یہ برا انجام اچھا ہے, یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے, جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی. سوچئے ذرا, کوئی ہمیں کہہ دے ایسی جگہ پہ چلیں جہاں آپ کی ہر من پسند چیز پوری ہوگی, اور ایک دفعہ آپ چلی گئیں تو واپس نہیں آئیں گی. کون ہے جو وہاں نہ جانا چاہے؟ انسان کو کتنا بھی کچھ مل جائے نا, خوشی سب سے زیادہ اس چیز کی ہوتی ہے جو اس کی خواہش کے مطابق ہو. اپنی چوائس سے آپ ایک کپڑا لیتے ہیں نا, آپ کو اس کی ان 10 جوڑوں سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو آپ کو کسی دوسرے کی چوائس کے مل گئے, چاہے وہ اچھے ہی ہوں چاہے وہ جیسے ہوں, لیکن انسان کی اپنی چوائس بہت اہم ہے. اس لیے بار بار قرآن میں آپ دیکھیں گے لہم فیہا ما یشاؤن, کہیں آتا ہے لہم ما فیہا ما تشتہی کا لفظ آتا ہے, جو ان کے نفس مانگیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی خواہش دنیا میں آئے دل میں اس کو بس ٹرانسفر کر دیں. اسلام خواہش کشی کا پیغام نہیں دیتا, نہ نفس کشی ہے نہ خواہش کشی ہے. کرنا کیا ہے؟ ٹرانسفر کر دیں, کیونکہ ہم نے بھی نہیں مرنا نا, ہم نے بھی ٹرانسفر ہونا ہے. تو جب کوئی بہت خواہش ایسی آئے جو اللہ کے قانون سے ٹکرائے, یا بہت توجہ آپ کی لے لے, بہت وقت مال لے لے, تو کہا کریں اللہ تعالیٰ اس کو بس پوسٹ پون کر دے, اس کو ذرا ایڈریس لکھ کے جنت کا اس میں ڈال دے, وہاں جا کے پورا کروں گی. اور دیکھیں جنت میں کرنا بھی کیا, اب دنیا میں تو کتنے کام ہیں نا, نمازیں ہیں, روزے ہیں, کیا کیا نفس پہ چوٹ پڑتی ہے. جنت میں جا کے اگر خواہشیں بھی نہیں پوری کرنی تو اور کیا کرنا ہے؟ دنیا میں کہتے ہیں ہر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. ہر خواہش میں ایک اور خواہش سر اٹھا کے دیکھتی ہے. آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا, پھر آپ کہتے ہیں مجھے کرسی مل جائے, آپ کرسی پہ بیٹھتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں اس کی جگہ صوفہ ہی مل جائے نا, صوفہ مل جائے. پھر آپ کہتے ہیں ذرا لیٹنے کو کشن بھی پیچھے مل جائے, اور پھر آپ سو جاتے ہیں. پھر آپ کا دورہ قرآن پیچھے کا پیچھے پڑا ہوتا ہے, کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ریپلے میں سن لوں گی, اگلے دفعہ سن لوں گی, اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ نہیں ہوتا. نفس جیسے موٹا ہوتا ہے نا, اس طرح اس کو جتنی آسائشوں کا عادی کریں گے نا اتنا موٹا ہوگا. اپنے آپ پہ قابو پانا چاہیے, خواہش کے اوپر بہت قابو پانا چاہیے. گرمی لگے کہیں لگتی ہے تو لگنے دو, سردی لگی تو کیا ہوا لگنے دیں, بھوک لگی ہے تو لگنے دیں. آپ دیکھیں گے اس سے آپ کے اندر نفس کا انشاءاللہ تعالی نفس پہ آپ قابو پائیں گے. پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ جس کا یعنی ان کی ہر خواہش پوری ہوگی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمہ ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ اور وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان معبودوں کو بھی بلا لائے گا جنہیں آج سے لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوچھ رہے ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے، پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ کیا پتہ چلا، نسل در نسل جب دولت آتی ہے، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں جدی پشتی نواب، تو پھر اللہ سے دوری آنے لگتی ہے۔ یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے کوئی ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا دیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے نبی، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے انسان ہی تھے۔ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ نبی تھے تو کھاتے تھے، پیتے تھے، کام کرتے تھے، پھر تبھی تو کام آگے چلتا تھا نا۔ اگر یہ فرشتے ہوتے تو یہ کام تو نہ کر پاتے، اس لیے یہ آپ کے اوپر ایسا اعتراض کریں تو ان کا یہ اعتراض بالکل من گھڑت ہے۔ تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے آپ کو؟ دل میں سوال آتا ہے، بالکل پھر مکہ کی گلیوں میں چلے جائیں؟ بیچ کا دور ہے، 6-7 سال ہو چکے ہیں نبوت کا پیغام دیے، مان کیوں نہیں رہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتاتے ہیں، وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً، دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ رسول اور اہل ایمان کے لیے منکرین آزمائش ہے، اور منکرین کے لیے رسول اور اہل ایمان آزمائش ہے۔ اور دیکھا جائے تو زندگی کا یہ ایک بہت ہی گہرا راز سکھا دیا، خوش رہنے کا نسخہ ہے۔ ہم جب انسانوں میں جیتے ہیں نا تو کبھی نہ کہیں ٹھکرتے ہی رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دو برتن ہوتے ہیں تو کھٹکتے ہیں، اس وقت اس آیت کو سوچیں۔ کبھی شوہر آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہے، آپ حق پہ ہیں لیکن وہ مان نہیں رہے، تو آپ کہیں وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً، بیوی نہیں مان رہی، ساس نہیں مان رہی آپ کی بات، آپ کے دل کے جذبات نہیں سمجھتی، آپ کی بہو آپ کی بات نہیں سمجھ رہی، تو کیا کریں؟ خود سے کہیں کوئی بات نہیں، یہ میری آزمائش ہے، اور آزمائش کے بعد امتحان کے بعد تو ہمیشہ درجہ، صبر کر لیجیے۔ اتصبرون، اس جملے کو ہائی لائٹ کر لیں، اتصبرون ایک لفظ لگ رہا ہے لیکن پورا جملہ ہے، کیا پھر تم صبر کرتے ہو؟ صبر کرنا چاہتے ہو؟ چوٹیں کھا کر بھی کام کرنا چاہتے ہو؟ ان آزمائشوں کے دور میں بھی اللہ کے دین سے جڑنا چاہتے ہو؟ لوگوں کی باتیں سن کے، بڑوں کے تانے سن کے، الزامات سن کے بھی صبر کرتے ہو؟ جس بندے نے اس قانون، اس ایک سے چھوٹے سے جملے پہ عمل کر لیا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کا ڈپریشن ختم۔ کبھی آپ کو کسی کی بات دکھائے، آپ کہتے ہیں سر پھاڑنے کو دل جاتا ہے، میرا تو سر درد سے پھٹ رہا ہے، مجھے تو بلڈ پریشر ہو گیا، میرا تو دماغ جل کھول رہا ہے، میرا تو خون کھول رہا ہے، ان سب کو پیچھے کر کے خود سے پوچھیں، اتصبری، کیا تو صبر کرتی ہے؟ صبر نہ آئے تو یہ سوچ لو، وکان ربک بصیرا، اور تمہارا رب تو سب کچھ ہی دیکھ رہا ہے، جو تم پہ ظلم کر رہا ہے، جو زیادتی کر رہا ہے، جو تمہارا حق نہیں دے رہا، جو تم سے حق سے زیادہ لے رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا، تو کتنا سکون ملتا ہے۔ یہ ہے کتاب جو سائیکاٹرسٹ ہے، یہ ہے فرقان۔ بعض دفعہ آپ کو ایسی ایسی آیتیں سامنے دکھتی ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ کتاب کی آنکھیں تو نہیں ہیں جو یہ مجھے دیکھ رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ لوگ آج سائیکٹرسٹ کے پاس نفسیاتی مریض بن کے جاتے ہیں، وہ بھی یہی کچھ باتیں کرتے ہیں، یہ کر لیں یہ کر لیں، سوچیں نہیں، بڑی سی آنکھیں، آپ تصور میں ادھر پہنچ جائیں ادھر پہنچ جائیں۔ قرآن تو ہمیں اتنی فینٹیسی سکھاتا ہے، حقیقت سے آنکھیں پھیرو، کوئی بات نہیں، کوئی تمہاری ناقدری کر رہا ہے تم کو، نہیں میری نہیں کر رہا، اتصبرون صبر کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم حقیقت میں اس طرح سے رشتوں کی نزمائش میں پورے اتر جائیں کہ ہم قیامت کے دن سرخرو ہوں۔ بہت سارے لوگ رشتوں کی آزمائش میں ناکام ہوتے ہیں، لیکن رشتے توڑنے نہیں، چھوڑنا نہیں، الگ ہونا ہے تو کیا کریں گے؟ آج ایک جملے پہ صبر کر لیجئے، کئی کام ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ہمارے ہاں تربیت میں کمی ہے، بعض دفعہ شادیوں کے موقع پہ کیا عجیب و غریب باتیں سکھا پڑھا کے بھیجتے ہیں، اور بعد میں دیکھو ہر دن بہو رو رہی ہے، وہ ساس نے یہ کہہ دیا، اس نے تانا دے دیا، ماں بھی دیتی ہے، کیا کچھ کرتی ہے۔ صورت میں ہم سسرال کا ایک لفظ بھی پڑھنے والے ہیں، وہاں جا کے پھر اس آیت کو سوچ لیجئے گا، کیا تصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ 19वां पारा। وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لولا انزل علينا ملائكه او نرى ربنا جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے، سوچئے وہ کون ہے جو اللہ کی مرضی نہیں مان رہے، جو اللہ کے نبی کے راستے میں روڑے اٹکا رہے تھے، وہ سبھی لوگ۔ وہ کہتے ہیں کیوں نہ ہمارے پاس فرشتے بھیج دیے جائیں، کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں، یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ وہی باتیں، نہ ماننے کے 100 بہانے، میں نہ مانوں والی کیفیت۔ اللہ کے نبی کو 6 سال ہو گئے تھے تقریباً دعوت دیتے دیتے، ابھی تک نہیں مان رہے تھے، تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کے عذر بہانوں کو چھوڑ دو، بڑا گھمنڈ لے کر بیٹھے ہیں یہ اپنے نفس میں، اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں۔ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، چیخ اٹھیں گے کہ پناہ بخدا، اور جو کچھ بھی تھا ان کا اپنا کیا دھرا تھا، اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے، بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ سوکتوں کا مارا ہوا انسان، مشکلات سے گزرتا ہوا، قبر، حشر، نشر، برزخ، پل صراط کے مرحلے طے کرتا ہوا جنت میں لنچ تک پہنچ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیک شخص کے لیے قیامت کا دن اتنا چھوٹا ہوگا کہ وہ دوپہر کا کھانا جنت میں جا کے کھائے گا، اس کو حساب کتاب میں بس اتنا ہی وقت لگے گا جیسے 4 رکعت فرض نماز کے۔ اس کے برعکس کافر کے لیے وہ دن کتنا ہے، آگے سورت مدثر میں پڑھیں گے کہ وہ دن کافروں پر آسان نہیں ہوگا، لنچ وہاں کریں گے۔ اور آپ دیکھیں سب سے زیادہ مزے کا کھانا لنچ کا ہی ہوتا ہے، بعض لوگ ناشتہ بھی نہیں کرتے تو لنچ کو خوب انجوائے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری زندگی کی محنتوں کا وہاں پھل دے رہے ہیں، کیسے ہوگا؟ اللہ کے آنے کا منظر تھوڑا سا تصور میں آتا ہے اگلی آیتوں کو دیکھ کر۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا، اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے، اور اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا لِلْكَافِرِينَ أَسِيرًا، اور منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ کیا ہوگی کیفیت؟ اگلی آیتیں ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو کر لیں۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا، ہمارے ہاں کہتے ہیں نا ناخن چبانا، انگلیاں کاٹ کاٹ کھانا ڈپریشن کی علامت ہے، غصہ۔ جب آپ کو خود پہ بہت غصہ آتا ہے تو آپ خود کو کاٹنے لگ جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کا بس کسی اور پہ نہیں چلا، آپ نے اپنے اوپر چلا لیا۔ اسی طرح وہ شخص جس نے زندگی بھر نافرمانیاں کی، رب نبی کو نہ مانا یا اللہ کی بات نہ مانی، ہاتھ چبائے گا اور کہے گا، یا ویلتا لیتنی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی، بری دوستیاں۔ واقعہ تو ایک خاص ہے کہ ایک شخص نے صرف اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ تھوک دیا تھا، اور ایمان کا کلمہ پڑھنے کے باوجود بعد میں مرتد ہو گیا صرف اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے۔ لیکن یہ آیت آج ہم سب کو دوستی اور دشمنی کا صحیح فرق بتانے والی ہے کہ جب دوستی دینداروں سے ہوتی ہے تو کام کیا کرنے کو دل چاہتا ہے، اور جب اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستیاں ہوتی ہیں تو انسان نہ صرف یہ کہ ان جیسے کام کرتا ہے، ان جیسے بول بھی بولتا ہے، انہی کی بول بولتا ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگ بڑی حسرت کریں گے۔ حضرت نوح کے بیٹے کا مسئلہ کیا تھا؟ بری دوستیاں۔ ولا تکم من الکافمال کافرین، بری دوستی اگر نوح کے بیٹے کو دین سے دور کر سکتی ہے، کفر پہ لے جاتی ہے، تو آج ہم اپنی اولادوں کے بارے میں کیا خوش فہمی رکھیں۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو، جو ماں باپ آنکھیں بند کر کے اپنے بچوں کو غیر اسلامی اور بے دین قسم کی دوستیاں اور سوسائٹیز میں رہنے دیتے ہیں، وہ بہت بڑا ظلم کریں۔ دین چلے جاتے ہیں، ایمان چلا جاتا ہے، اور قیامت کے دن حسرت ہوگی کہ ان بری دوستیوں سے ہم بچتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ المر والا دین ہی خلیلی ہی، انسان اپنے دوست کے دین پہ. اگر آپ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کا فرسٹ اسٹیپ آپ کو بتاؤں، کسی اچھے انسان کو دوست بنا لیں، غیر محسوس طریقے سے آپ وہی کام کرنے لگیں گے. آزما کے دیکھ لیں، پھر چھوڑ دیں دوستی اگر نہ اچھی لگے. بظاہر شیطان جس دل میں ڈالتا ہے ہمارے، نہیں میری تو اتنی دوستیں ہیں، وہ تو اتنی سنسیئر ہیں، میں تو دن رات ان کی آنکھوں کی تارا بنی رہتی ہوں. آپ ذرا تھوڑا سا ان کا کام کرنا چھوڑیں، تھوڑی دولت کم ہو جائے، تھوڑا آپ کا گلیمر کم ہو جائے، سب چھٹنے لگتے ہیں. ایسے وقت میں پھر مخلص دوست کام آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا، اور رسول کہے گا میرے رب میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تصدیق بنا دیا تھا. لوگ امید کر رہے تھے کہ نبی سفارش کریں گے. ہم سب کو یقین ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا یقین رکھے. لیکن جہاں سفارش نہیں شکایت لگ رہی ہے، ہائی لائٹ کر کے اس آیت کو سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سی شکایت کرتے ہیں، اور شکایت کیا ہے؟ اے میرے رب میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو مذاق بنا لیا تھا. یہ کب بنتا ہے؟ جب ہر محفل میں ہر مجلس میں قرآن پڑھا سنا تو جائے لیکن عمل نہ ہو. ایک پوئم آپ کو سنواتے ہیں، قرآن کی فریاد. اسی کے دوران ہلکا سا اپنے آپ کو سٹریچ میں لے آئیے اور سوچئے کہ کیا آج میں نے بھی قرآن کو پکڑنے کے باوجود چھوڑا ہوا تو نہیں ہے؟ کہ اگر قرآن کی زبان ہوتی تو شاید وہ یہی باتیں کرتا.
سجایا